اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ہے صاحبان بصیرت. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاع رضوی. اور عزیزان گرامی, آج ہم جس شخصیت پہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, آپ سب جانتے ہیں شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی, ان کے حوالے سے ہم یہاں گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان حضرات جن کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے, انتہائی شکر گزار ہوں آغا صادق تقوی صاحب کا کہ آغا آپ ہمارے پاس تشریف رہے. آغا کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, آپ ڈویژن میں رہے 88 سے 91 تک آئی ایس او ڈویژن میں, اور ڈویژن صدر رہے آپ 91 میں. ساتھ ساتھ آغا جو ہے مترجم بھی ہیں, محقق بھی ہیں, ماشاءاللہ یوتھ کاؤنسلر بھی ہیں. آغا کے ساتھ تشریف فرمائے نوازش بھائی. نوازش بھائی ایک معروف شخصیت ہیں, لوگ کاروانی ارمین کے حوالے سے جانتے ہیں اور ڈاکٹر کے ساتھیوں میں سے ہیں ماشاءاللہ. اور ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ آغا نوازش بھائی کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب سید دانش نقوی صاحب. آپ فرزند ہیں ڈاکٹر محمد علی نقوی کے. آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اپنے مصروف وقت میں سے نکال کے ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے. گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کے حوالے سے ہر پہلو پہ, جس حد تک کوشش کریں گے, پروگرام ہمارا زیادہ لیندی نہیں ہے, لیکن بہرحال جس حد تک کوشش کریں گے کہ گفتگو کر سکیں ضرور کریں. تو میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ آغا صادق تقوی صاحب سے کروں گا, کیونکہ آغا نے ڈویژن میں آغا اپنے وقت بھی گزارا ہے ماشاء اللہ. تو اس وقت تو جو یہ پیریڈ ہے 88 سے 91 کا, اس میں ڈاکٹر صاحب حیات بھی ہیں ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر کی شخصیت کو آپ نے دیکھا بڑے قریب سے, تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیونکہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ایسا کھڑا ہوا جس نے پوری ایک تنظیم کو کھڑا کر دیا, اور ایک ایسی تنظیم جو ملک گیر تنظیم ہے, اور آج تک جو ہے وہ اس تنظیم سے لوگ فائدے بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ کام بھی کر رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ڈاکٹر کی کیا محنت ہے یا کیا سوچ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں صاحبان بصیرت کے عنوان سے جو پروگرام ہو رہا ہے, اور اس میں ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کی سیرت اور حیات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں.
جی
دیکھیے, 88 اور جو ہمارا ڈویژنل دور تھا, یعنی 88 سے 91 تک مختلف ڈویژنس میں رہا میں, اور پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جتنا بھی وقت گزرا, کم وقت گزرا ہمارا
کیونکہ ہم لاہور میں ہوتے تھے اور اب کراچی میں.
لیکن جو چیز میں ابتدائی کلام میں عرض کروں گا وہ یہ کہ کسی بھی شخصیت کے گزرنے جانے کے بعد, اس کی شہادت کے بعد, چند چیزوں سے اس کی صداقت اور سچائی کا اندازہ ہوتا ہے, اس کی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سب سے پہلے چیز اس کا مکتب کیا ہے, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے, ایک چیز یہ. دوسری چیز اس کا راستہ کون سا, اس مکتب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا, اور اس مقصد تک پہنچانے کے ایک راستہ موجود ہے.
صحیح.
وہ راستہ کون سا ہے, شہید کا راستہ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد شہید کے افکار کیا ہیں, شہید کن فکروں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, اور پھر شہید کے افعال کیا ہیں, ان افکار کے روشنی میں اس کے افعال کو, اس کی ایکٹیویٹیز کو, اس کی فعالیت کو ہم مد نظر رکھیں گے, اور پھر آخر میں جو ہے اس کے شاگرد ہیں کہ جو اس کی راہ کو باقی رکھنے والے ہیں اور چلانے والے ہیں. ان تمام پانچ اصولوں پر شہید کی زندگی کو ہم خلاصہ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی اور کلام کروں,
جی
میں شہید کو ایک عارف اور ایک خدائی انسان کے عنوان سے دیکھتا ہوں. یعنی جتنی جو کچھ میں نے ان کے بارے میں پڑھا, جو کچھ سنا, جو کچھ درک کیا دوستوں سے, علماء سے اور ساتھیوں سے سیکھا, اگر یوں کہوں کہ ان کی زندگی کو اگر ایک جملے میں خلاصہ کروں, وہ اپنے وظیفے کو ادا کرنے والا انسان تھا.
اچھا.
اور جیسا کہ شہید مطہرین نے علم عرفان کی آشنائی کے درس میں تعریف کی ہے, اور مناظر السائلین میں خواجہ عبداللہ انصاری نے بھی ذکر کیا ہے کہ عرفہ کے چار مرحلے ہیں. پہلا مخلوق سے مخلوق ہے, پھر مخلوق سے خالق ہے, پھر خالق سے خالق ہے, پھر خالق سے مخلوق کا سفر ہے. شہید کا جو سفر ہے, السیر فی الخلق بالحق ہے, یعنی وہ مخلوق میں ہے لیکن اپنے خدا کے ساتھ ہے.
صحیح.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی پہچان ہے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی, کہ انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا اس پہ باقی رہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ.
اچھا.
مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, اپنے جو عہد تھا اس کا پورے کے اللہ سے کیا, جس کو میں نے کہا کہ اپنی ذمہ داری کو, اپنی وظائف کو ادا کرنے والا انسان تھا. اس بنا پر آپ زمانۂ طالب علمی دیکھیے ان کا, ان کی کالج لائف دیکھیے, اور پھر تشیع کے حوالے سے ان کی اجتماعی سیرت کو آپ مد نظر رکھیں, جو کچھ بھی قلم نے ثبت و ضبط کیا ان کے بارے میں. اور ظاہری بات ہے کہ قلم اس طریقے سے شاید ثبت و ضبط نہ کر پائے جیسے کہ وہ حقیقت رکھتا ہے, لیکن پھر بھی بہرحال شہید کے بارے میں ایک اچھا کام ہوا ہے. اور پھر بعد میں زندگی, خصوصاً تحریک نواز فقہ جعفریہ کے عروج پانے کا وقت ہے, اور پھر 6 جولائی قرآن و سنت کانفرنس ہے جو بہت نقطہ عطف کے عنوان سے ہماری مشہور ہے. ایک ایسا موڑ تھا پاکستان کی تشیعوں میں کہ جس نے در حقیقت بہت بنیادی کردار رکھا, وہاں پہ شہید کا کردار نظر آتا ہے. اور پھر تنظیم ISO کے عنوان سے الہی تنظیم کی تربیت اور اس کی کیڈر کو تیار کرنے کے لیے شہید کی جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ بہت اثر من الشمس ہیں. اور پھر یہ دور جو بحرانی دور ہیں, یعنی جس میں ہم ڈویژن میں آئے, یہ دور ہے کہ جب 88 میں آئے ہیں, اور 88 کے تقریباً اگست میں جو ہے قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہے, بحرانی دور ہے. اور پھر جو ہے وہ حج کا واقعہ ہے کہ جس میں برات المشرکین کے مظاہرے میں جو ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے سعودی عرب میں, جی ہاں. اور اس کے بعد فوراً ہی جو ہے وہ 89 میں جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت ہے. تو یہ ایک بحرانی دور ہے, قیادت کا ایک بڑا ایک بحران اور ایک گیپ پیدا ہوا. تو ان تمام معاملات میں, یعنی جتنی بھی نشب و فرادہ ہے پاکستان کی تشیعوں میں, خواب و تنظیمی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو, اس میں شہید کا کردار بہت واضح نظر آتا ہے. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں اپنے وظیفے کو ادا کرنا چاہیے, اور خصوصاً کہ انہوں نے بہت ہی یوں کہوں کہ قائد شہید کے بعد جو نئی قیادت آئی علامہ ساجد نقوی صاحب کی, اس کے حوالے سے جہاں تک ان سے ہو سکا اس کے دست و بازو بنے, مضبوط کیا, اور پھر وہ سلسلہ بعد میں چلا. لیکن مجموعہ میں جتنے بھی آپ ادوار دیکھیں گے وہاں پر ایک الہی اور عارف انسان, خدائی انسان جو اپنے وظائف کو ادا کر رہا ہے.
مطلب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اپنے احسن طریقے سے پورا کیا. نوازی بھائی, ایک بات میں سمجھنا یہ چاہ رہا تھا جو میں نے آغاز سے بھی سوال کیا تھا, ایج کیا تھی ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے وقت, کیا ایج ہوتی؟
42 اور 45 کے بیچ.
مطلب اگر آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے, اس نے یعنی کہ اس نے اپنا سارا وقت جو ہے ڈاکٹر بننے میں صرف کیا ہوا, تو بہت تھوڑا پیریڈ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ جو انہوں نے ISO کا بننا اور پھر اس کے بعد قیادت کو انہوں نے سنبھالنا اور چلانا, یہ کس طریقے سے انہوں نے کر لیا اتنے چھوٹے سے پیریڈ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کیونکہ آپ نے سفر بھی کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو سمجھنے کے لیے نا
جی
کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں تاریخ کے اندر کہ جو واقعاً ایک اپنا کوئی کردار ادا کرتی ہیں, تاریخ ساز شخصیات کہلاتی ہیں. مطلب میں ڈاکٹر صاحب کی یہیں سے ڈائریکٹ میں شروع گفتگو کرتا ہوں. عموماً جب ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ دنیا کی مشہور جو شخصیات ہیں نا جنہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے, ان کا تذکرہ وہ اکثر جوانوں سے کیا کرتے تھے. مثلاً ڈاکٹر صاحب نہیں شرماتے, ہٹلر کا تذکرہ کرتے تھے. کہا کرتے تھے ہٹلر کتنا سوتا تھا, کہتا ہٹلر نے اپنی ایک سواری ایسی بنوائی ہوئی تھی جب ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا تھا اسی دوران وہ نیند لیتا تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے اگر دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے, مثلا ڈاکٹر صاحب کی نارمل جو خود اپنی روٹین بھی تھی عملی طور پر ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے کہ اکثر جوانوں سے کہتے 6 گھنٹے نیند بہت ہوتی ہے, ہم اس سے زیادہ کیا ٹائم ضائع کرتے ہیں. کہتے ہیں سب سے زیادہ وقت ہم کہاں ضائع کرتے ہیں, فجر کے بعد سے لے کر ہم صبح کالج جانے تک یا آفس جانے کا جو درمیانی وقت ہے وہ ہم بالکل کل کرتے ہیں.
اچھا
ڈاکٹر صاحب اس وقت کو بالکل کل نہیں کرتے تھے.
تو وہ تو پریکٹس کرتے تھے اپنی میڈیسن.
ہاں 7 بجے اٹھتے تھے, بچوں کو اسکول چھوڑنا, 7 بجے جا کے کلینک کرنا فلائی, پھر اس کے بعد کہاں چلے جانا, شیخ زید چلے جانا. یہ ایک تو وہ رول تھا. کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں.
جی
اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سمجھیے گا. دیکھیں کچھ ہدف کو مد نظر رکھ کر آگے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ میرا اپنا ذاتی جو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وقت گزارا اور مرنے کے بعد حالات سارے دیکھے ان کی شہادت کے بعد, ڈاکٹر صاحب کو سمجھنے کے لیے نا امام زمانہ کی نہضت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں یقین ہے کہ وقت کا امام زندہ ہے اور نظام کو چلاتا ہے,
صحیح,
ہم اس نظریے کے حامی نہیں ہیں جو یہ کہتا ہے کہ وقت کا امام کسی نعوذ باللہ غار میں بیٹھا ہوا ہے یا مصلے پہ نمازیں پڑھے چلا جا رہا ہے. نہیں, بعہدہ لحاظ امامت وہ امامت کا فرض ادا کر رہا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا رول ادا کرتا ہے اور لوگوں کو ذمہ داری کا بوجھ دیتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی احساس دلا کے. ڈاک صاحب کہیں نہ کہیں اس نہضت امام کا بڑا حصہ تھے, جو ذمہ داری کا بوجھ اس خود اپنے کندھوں پر آگے بڑھ کے اٹھاتے تھے, نہ کہ انتظار کرتے تھے, نہیں ان کے اوپر شاید یہ فرض سمجھتے تھے کہ مجھے اس نہضت امام زمانہ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک تو ہوتا ہے بعنوان قائد, میں ظاہری شخصیت کا مالک ہوتا ہوں اور مجھے لوگ یا کسی کو قائد مان لیتے ہیں, لیکن ایک شخص ہوتا ہے جو پورے سسٹم کو چلاتا ہے. تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کر لیا, جب اس کے پاس کوئی واضح ہدف موجود ہو اور اس کا روشنی ہو, گرمی بھی شدت ہو, تو پھر اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی کیفیت یہی تھی.
وہ کتنے گھنٹے تک سوتے ہوں گے؟
بیٹا بیٹھا ہے پوچھنے, 6 گھنٹے سے زیادہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھے. ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا وقت میرے ساتھ گزارا ہے. جب بھی آتے تھے کراچی, ڈاکٹر صاحب آتے تھے اس زمانے میں جمعے کو چھٹی ہو,
سفر میں بھی رہے ان کے ساتھ.
نہیں, میں کراچی کی مثال دیتا ہوں, جمعے کو آتے تھے, جمعے رات کو میں نے ڈاکٹر صاحب کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا.
اچھا,
میں گھر پہ کبھی بستر نہیں لگایا, کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بہت اچھے ہوٹل میں کھانا کھاتے نہیں دیکھا, اور نہ کبھی انہوں نے کھلایا اور نہ کبھی کھایا کہ کبھی بہت اچھے کسی بہت کبھی زندگی میں ایسا کوئی بہت اعلیٰ کوالٹی کا بستر. رات صبح رات کو پہنچ جاتے تھے, ساری رات دوستوں سے ملتے ہوئے صبح فلائٹ پکڑی اور پھر واپس. میں نے ڈاکٹر صاحب کو سوتے نہیں دیکھا, وہ کہتے بس یہ جہاز میں سو لوں گا جتنا سونا ہے. جب ایک انسان کے اندر گرمی لگتی ہے نا
جی,
تپش ہوتی ہے کسی عشق کی, تو پھر اس کو وہ سونے.
تو ان کو یہ کیوں محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک تنظیم کھڑی کر دی؟ مطلب
میں کہہ رہا ہوں ان کو نہیں محسوس ہوتا تھا, اب ان کے جانے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں ہوتا نا, وہ ٹھیک ہے ہم بھی ان میں شمار کرتے ہیں کہ ہم میں شاید وہ گرمی نہیں ہے, لیکن ان کے جانے کے بعد احساس کرتے کہ نہیں, وہ کسی کہیں نہ کہیں وہ نہضت امام زمانہ کے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس سے کوتاہی برتنا نہیں چاہتے تھے اور وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے.
اور انہوں نے پروف کیا اس پہ.
کئی مثالیں, اگر گفتگو آگے چلے گی.
جی جی, گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ. ہماری خوش نصیبی ہے دانش بیٹھے میں. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کی اپنی عمر عزیز کیا تھی جب آغا کی شہادت ہوئی؟
میں 7th class کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت,
یعنی کہ
14 سال,
12 سے 14. ساری چیزیں آپ کو یاد تو ہوں گی, تکلیف بھی یاد ہوگی. مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کی جیسی پرسنالٹی میں نوازش بھائی تذکرہ کر رہے ہیں, گھر میں کیسے تھے ڈاکٹر صاحب؟ جیسے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا, مطلب تو ایک تو چیز ہے کہ ہم نواز بھائی سن رہے ہیں کہ باہر کتنے زیادہ وہ ذمہ دار تھے, گھر کے حوالے سے
جہاں تک
کچھ چھوڑتے ہوں گے.
والد صاحب کی بات ہم کرتے ہیں تو ایک بہترین باپ کے طور پہ, کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا فیملی ممبر بھی.
اچھے,
جو ایک حق شفقت ہوتا ہے.
غصہ آتا تھا ڈاکٹر صاحب؟
نہیں, وہ میں بڑا مزیدار واقعہ سناتا ہوں. نے جو سوال کیا نا,
جی پلیز.
ہر انسان کو غصہ آتا ہے
جی,
اور ہم بھی آج خود والد بن چکے ہیں, پتہ ہے کہ جب بچہ بات نہیں مان رہا ہوتا ہم ڈانٹ دیتے ہیں, بہت ہارش ہو جاتے ہیں.
جی جی,
میرے والد صاحب نے پوری, یعنی مجھے اپنے جو ٹینیور کے ساتھ یاد ہے, صرف 2 دفعہ ہمیں ڈانٹا ہے, اور ڈانٹنے کا انداز کیا تھا, بندہ خدا دانش میاں, بس یہ صدا تھی پورے ٹائم. اور ایک دفعہ کب تھا کہ ہم کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کلینک کی بیسمنٹ میں بچے تھے وہ جو فراسٹ نہیں پیتے, مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے 4-5 فروسٹ کے ڈبے اکٹھے کیے, ہم نے نیچے بیسمنٹ میں زور سے جمپ ماری, اوپر مریض وغیرہ تھے تو انہوں نے اوپر سے آواز دی کس نے شرارت کی, کیونکہ میرے سے چھوٹا بھائی جو ہے 12 سال چھوٹا, تو میں سب سے زیادہ لاڈلا رہا ہوں. تو وہ کہا بھی کرتے تھے کہ دانش میاں بات کیا کرو, ایک فکرے میں تم 14 یا 15 دفعہ کہتے ہو ڈیڈی ڈیڈی, یعنی ایک باپ ہونے کے ناطے جو ایک لطافت سے سمجھانے کا انداز تھا, اس کو میں یاد کروں. مطلب اگر مجھ سے ڈیمانڈ کی جائے کہ میرا آج بیٹا ہے, میں وہ اس طریقے سے نہیں کر پاتا ہوں. اسی طرح جو غصے والی بات آپ نے شیئر کی, اسی طرح ہی ایک ہماری, یعنی ہوش کا واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری گاڑی وغیرہ جو تھی تنظیمی کاموں میں یوز ہوتی تھی, تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا اس گاڑی کا. LOD 14 تاریخی گاڑی ہے بڑی, ہمارے والد صاحب کے ساتھ چلی, اور وہ گاڑی جب 0 میٹر لی گئی اور وہ پہلے یا دوسرے سفر پہ تھی, کوئی ڈرائیور بیچارہ لے کے گیا, تو سویئر ایکسیڈنٹ ہوا, لیکن یہ سب لوگ بچ کے, وہ جو ڈرائیور تھا وہ آیا, وہ خود اس نے نقل کیا, یعنی مجھے ابھی تک اس لیے اچھی طرح یاد ہے شہادت کے بعد, مجھ سے نقل کیا, کہنے لگا کہ میں بڑا گھبرایا پریشان, پسینے چھوٹ رہے, ابھی کیا بتاؤں گا بھائی, کہ نہیں کہتے بھیا تب کی دیکھے تو بندے خدا شکر کرو خدا کا تم لوگ بچ گئے ہو, انسانی جان مہم ہے. وہ کہتا مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ وہ سیٹ تھے, وہ صاحب تھے, وہ کچھ بھی کہتے تھے, وہ ایک نارمل سا ڈرائیور تھا کسی کا, ان کے ساتھ کبھی گیا. تو اس طرح یعنی اگر پوری زندگی میں یاد ہو تو اس طرح. دوسری دفعہ اس طرح انہوں نے ڈانٹا تھا کہ ابھی گلی میں نا ہماری جو 146 ملتان روڈ بھلا شاپ کا ہی رکھا, ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری گلی میں ہم سب فیملیز کے لوگ ہی رہتے ہیں.
جی جی,
تو بچپن میں ایک ہوتا ہے نا وہ بولی بات कि यार हम मैं तो इस गली में जालेदारी हमारी है। अच्छा। तो हमने वो इंटर रख के ना कोई रास्ता बंद किया था, तो कोई साइकिल पे आ रहा था, तो उसको हम कह रहे थे यहाँ से नहीं आना, वहाँ से जाओ। तो वहाँ से डैडी ने आवाज़ देके, दानिश मियाँ क्या कर रहे हैं आप लोग। दो दफ़ा उन्होंने ऊंचा बोला कि तो ये अंदाज होता, और कभी बहुत भी गुस्सा आया तो बंदे खुदा क्या कर दे, इससे ज़्यादा उनको हमने नहीं देखा। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी ये नहीं, हम गाड़ी चला रहे हो कोई हमसे करता है, मैंने नहीं कभी उनके मुँह से कोई ऐसे।
माशाल्लाह अच्छी बात है, उनकी ट्रेनिंग ही है शायद आज जो आप माशाल्लाह इमाम खुमैनी मदरसा इमाम खुमैनी में भी पढ़ रहे हैं, और साथ साथ आप PhD भी कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी से। आपका PhD इंशाल्लाह मुकम्मल होने वाला है।
बस इंशाल्लाह मैं उसी के थीसिस के लिए आया हूँ। यहाँ मैं एक चीज़ का एडिशन कर देता हूँ कि जो आपने पूछा ना कि ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, आप बात कर रहे थे कि वालिद साहब की शख्सियत यानी किस तरह वो डॉक्टर नकवी बनते हैं और इतने शॉर्ट टाइम में कोई रोल प्ले करते हैं। मैं यहाँ पर एडिशन करना चाहूँगा कि चंद शख्सियात के बारे में, मतलब जिनको मुझे पढ़ने का मौका मिला उनके साथ हुआ ये। अगर हम इरफान की बात कर रहे थे तो इमाम के अपने जो फर्जंद हैं मुस्तफ़ा खुमैनी, इरफानी सतह पर बहुत मज़ेदार किस्म की पर्सनैलिटी। अच्छा। लेकिन क्योंकि इमाम का इरफान अमली खुद इतना आगे था कि वो शख्सियत नज़र ही नहीं आई, इरफान के पहलू से कम लोगों की इस पर डिस्कशन की चीज़ आपको नज़र आएंगी। तो हमें जब खुद हौजे की तरफ गए अपने दादा के बारे में लोगों से मालूम जम करते हैं, सैयद अमीर हुसैन नजफ़ी जो हमारे दादा हैं, तो वहाँ अंदाज़ा होता है यार दादा के बारे में लोगों को पता ही नहीं चला। क्यों? दादा भी उस दौर में मास्टर मैथमेटिक्स करके
नजफ। डॉक्टर साहब आपको चाहते थे मदरसे में पढ़े या आप?
नहीं, वालिद साहब का मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन हमारे दादाबू के औलाद में से कोई भी ये नहीं, एज सच फर्स्ट जनरेशन में से कोई भी नहीं गया। अच्छा। दादाबू के दो बेटे हैं डॉक्टर अब्बास और डॉक्टर मोहम्मद अली, इनमें से कोई भी नहीं गया। उसके बाद डैडी की शहादत के बाद ख्वाहिश थी कि मूसा ज़रूर जाए, हम सब की ख्वाहिश थी, लेकिन आज वो MBBS डॉक्टर बन चुका है और अपनी बाकी लाइफ को कंटिन्यू किए हुए। तो मैं जो शेयर करता कि दादाबू उस दौर में मास्टर मैथमेटिक्स करके नजफ जाते हैं पढ़ने के लिए,
मास्टर्स मैथमेटिक्स में करने के बाद
जी नजफ जाते हैं उस दौर में और नजफ में पढ़ते हैं, और हम असल हैं शहीद कायद के मौलाना सफदर
यूजली ये सोचने लगा कि पहले आप जो है दुनियावी तालीम खत्म ना करें, या तो मदरसे की पढ़ लें तालीम या दुनियावी तालीम करें, तो ऐसा भी होता है कि आदमी जो है वो
जी बिल्कुल
करें। लेकिन बहरहाल तो डॉक्टर साहब के हवाले से, डॉक्टर साहब ने तालीम ऐसी मदरसे की तरफ गए या सिर्फ?
मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात एक आलिम दीन बाप का बेटा होने की हैसियत से वो सारी बुनियादी चीज़ें जो एक कामिल इंसान के लिए ज़रूरी थीं उनको अपने प्रैक्टिस में उन्होंने रखा। जैसे कि नवाज़ भाई ने कहा कि वो नहज़त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का एक सिपाही था जो अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को अदा कर रहा था, और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा खुदा इंसान था कि जो बग़ैर अमामे और अबक, बल्कि यूँ कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने किसको कहीं कहा भी है, वो बग़ैर अबक अबा के एक आरिफ और एक आलिम इंसान था। मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैं शख्सियत के बारे में बहुत कम कमेंट्स देता हूँ मैं, हालांकि जब तक वो यानी हयात थे और जब तक हमारा रबता था शायद हमारा रबता इतना समीमी इतना दोस्ताना नहीं था, बल्कि शायद बहुत सी जगह पर हम उनके बारे में शायद मनफी ख्यालात भी रखते हों। वो चूँकि फ़िज़ा ऐसी थी तो उस बिना पर जो है शायद हमारे लिए उन शख्सियात को दर करना उस तरीके से यानी मुमकिन नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ वो बग़ैर अबा और अमामे के एक कामिल एक आरिफ इंसान था, और ये यकीनन ज़ाहिर बात एक घर की तरबियत का नतीजा है कि इंसान जो है वो जी हाँ एक इंसान जो है वो
में उलमा मौजूद है।
और फिर उसके बावजूद जैसे कि फ़र्जंद ने इशारा किया शहीद के बैलेंस लाइफ मुतवाजन ज़िंदगी मोतदल ज़िंदगी गुजारना ये एक बहुत बड़ा एक कारनामा है। शहीद सदर की ज़िंदगी उठा के देखिए आप, शहीद बेशते की ज़िंदगी उठा के देखिए, खुद इमाम खुमैनी की सीरत उठा के देखिए कि बेहतरीन बाप है, बेहतरीन शौहर है, बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन मुजाहिद है, बेहतरीन फ़कीह है, हर लिहाज से इमाम की ज़िंदगी जो है वो आपको कामिल जामे नज़र आएगी। तो ज़ाहिर बात है जो आला शख्सियात होती हैं वो एक रात और दो रात और एक किताब दो किताब से नहीं, बल्कि सालों लगते हैं उनको बनने में, और वो फिर मुतदल लाइफ
है। ताज्जुब की बात है मेरे लिए कि बहुत शॉर्ट पीरियड है डॉक्टर साहब का, तो बहुत लंबी लाइफ नहीं गुजारी उन्होंने, 70-80 साल का आदमी थी, बहुत शॉर्ट पीरियड में उन्होंने अपनी मेडिकल साइंस भी कंप्लीट की, उसके बाद एक ऐसी तंजीम खड़ी कर दी नवाज भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूं
माजरत के साथ, इसमें एक चीज़ सिर्फ यही नहीं बल्कि तालीम के हवाले से जो उनकी खिदमात रही हैं, इख्तसाद के हवाले से जो खिदमात रही हैं, समाजियात के हवाले से जो खिदमात रही हैं, वो भी अगर ज़ेर बहस हैं तो मैं समझता हूँ कि वो शायद पहलू छुपे रह जाएं।
बिल्कुल बिल्कुल नवाज भाई, ऐसा नहीं लगता कि ایک ایسی تنظیم امامیہ آرگنائزیشن, امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, ایک ایسی تنظیم انہوں نے کھڑی کر دی کہ اس تنظیم نے جس کو سپورٹ کیا وہ تنظیم اٹھ گئی. کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹی این ایف جے کے پیچھے اگر وہ گئی تو وہ اٹھ گئی, اور ٹی این مطلب یہ کسی کی میں بڑائی یا کمتری کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, آپ تصحیح کریں اگر ایسا ہے, آئی ایس او نے جس تنظیم کو سپورٹ کیا وہ تنظیم اٹھ گئی.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی لائف کو اگر ہم آئی ایس او کے حوالے سے دو حصوں میں بانٹیں گے نا, ایک ہے 1979 سے پہلے کا ایک عرصہ ہے, 72 سے شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے سے بھی. ڈاکٹر صاحب ایک ہوتا ہے نا لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا, جسے کہتے ہیں لیڈرشپ, ایک ہوتا ہے میرے اندر خود ایک ہوتا ہے لیڈرانہ جراثیم, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ ہم لیڈر بنتے ہیں کہنے کو, لیکن ایک ہوتا ہے حقیقی لیڈر جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ ہونا. ڈاکٹر صاحب کے اندر ایک بھرپور لیڈرشپ کے صلاحیت موجود تھی, ابھی انقلاب کا اسٹارٹ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس زمانے سے, چلیں ہم یہ کہیں کہ 1979 کے بعد تو انقلاب ایران آ چکا تھا, امام خمینی کا دور ہے, گرم دور ہے, اس میں تو ہر چیز وجود پا رہی تھی اور بڑی تنظیمیں بن رہی تھیں, لیکن اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو شیعہ چاہے وہ کسی بھی سطح پہ ہو ان کو کیا کیا ہے, مجھے ایک اجتماع ان کا بلایا ہے اور ایک تنظیم کی بنیاد رکھ دی ہے. اور پھر دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کا 1979 کے بعد, اور شاید ڈاکٹر صاحب کی اصل جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا وہ ہے 1979 کے بعد کا دور, کے اس آئی ایس او کو جو خالصتاً شیعت کی بنیاد پہ بنی, خالصتاً اگر اب بھی اس کے ترانے نوحے پر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں انقلابیت سے زیادہ ایک فرقہ وارانہ سوچ کا عنصر بہت نظر آتا ہے. نام بھی امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, بنی بھی وہ اسی بیس کے اوپر تھی, صرف خالصتاً شیعہ اس کے اوپر, لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک رخ دے دیا آفاقی, اس کو مربوط کر دیا نہضت امام سے, اس کو مربوط کر دیا امام خمینی کے ساتھ, اور یہی چیز شاید وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا آئی ایس او کا کہ اس کے جوانوں میں کیونکہ ایک روح تھی, ایک تڑپ تھی اس انقلاب کے آنے کے بعد, وہ اس سے مربوط ہو گئے اور یہ بنیاد بنی. یہ حقیقت ہے کہ خود شہید عارف بھی اس کا اظہار کرتے تھے کہ میرے مین سپورٹر یہ جوان تھے, اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میں اتنا.
اچھا شہید عارف نے باقاعدہ اس کا اظہار کیا,
کئی دفعہ اظہار کیا ہے,
میں باقی کسی نے نہیں کیا میرا خیال اظہار,
باقی تو شاید بلکہ شہید نے تو جی روئے ہیں باقی کے بارے میں کہ انہوں نے تو مجھے بہت سی چیزوں سے روکا, یہ جوان میرے لیے ہر جگہ آگے آگے رہے, اور یہی آئی اس وقت تر امتیاز بن گیا جب وہ جس کی پشت پہ چلی گئی جس کی حمایت کی, ڈاکٹر صاحب زندہ رہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جس کی بھی حمایت کی اس کو ایک حقیقت اور حق پرستی اور زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر کی, ایسے نہیں کی کہ کسی سے بنیاد گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ہوا ہے, نہیں, اس کو حق تھا. اس ایک مثال لینے شہید عارف حسین کی, آغا صاحب ایک پارا چنار میں رہنے والے, اردو بھی صحیح نہیں آتی, لیکن ڈاکٹر صاحب اس دورے پہ گئے پارا چنار, آئی ایس او کے جوانوں کے ساتھ آگے ڈسکس کیا کہ یہ شخص تمام تر صلاحیتیں رکھتا ہے قیادت کی, اس شخص کے اندر زبان اگرچہ اہل زبان نہیں ہے لیکن امام کے بارے میں بالکل کلیئر ہے, اس زمانے میں معیار امام تھے. پھر اس کے بعد طے کر لیا ڈاکٹر صاحب نے, تن من کی بازی لگا دی شہید کے بارے میں اور اس کی ان کی قیادت کو, جبکہ اس کے مقابلے میں میں نہیں کہتا جو قیادت لائی گئی تھی پری پلان لائی گئی تھی وہ بالکل صفر ہو گئی, اور اس کے پیچھے بنیادی رول ایک آئی ایس او کا تھا, اور آئی ایس او کو جو یہ لائن آف ڈائریکشن دینے کا عمل تھا یہ ڈاکٹر صاحب کا تھا.
ڈاکٹر صاحب کا تھا. اچھا دانش مجھے یہ بتائیے پلیز کہ خود ڈاکٹر صاحب آئی ایس او کے جلسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں خود ان کی انوالومنٹ کس طریقے کی ہوتی تھی, صرف ڈائریکشنز ہوتی تھیں یا خود انوالو ہوتے تھے؟
بالکل ایک عام ورکر کے طور پہ, عام لے مین کے طور پہ, میں نے سمجھا تھا سب سے نیچے لیول کے طور پہ, میرے والد صاحب
نہیں دریا بچھانا فار ایگزامپل, دریا
ہر چیز میں انوالو رہے ہیں, ہمیں تو گھر کے واقعات بھی سننے کا موقع ملتا ہے نا,
جی جی,
کہ والد صاحب کی جو ایج ہے یعنی یہاں پہ آئے ہیں نا اپنے او لیولس کے بعد,
ٹھیک ہے,
اور جو اے لیولس تک یعنی ایف ایس سی تک کی ایج ہے, بڑی نفاست والی زندگی, یعنی ایک مدن برانڈ چیزیں, یہ ایسا نہیں ہے, میں تو چاہ رہا ہوں کہ جو ہم کو پتا چلنا چاہیے کہ بندے نے جو نوازی نے شیئر نہیں کیا تھا 79 میں اپنے آپ کو ایک بڑی افاقی سوچ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, امام کو ایک اپنی زندگی میں محسوس کر لینا اور پھر چینج لے کے آنا. تو والدہ سے ہم نے سنتے تھے نا, وہ کہتی تھی تو ہمارے والد صاحب کو انتہائی جو چیزوں سے الرجی وغیرہ ہوتی تھی نا, یہ خاص طور پہ کھالیں جمع کرتے تھے جب.
اچھا,
تو امی خود داتے ہیں
کھالیں بھی خود جمع کرتے
تھے, کچھ نمک لگاتے رہے شروع میں جو ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر تھا. ہماری والدہ خود اس چیز کی گواہ نا, وہ میں کہتی ہیں کہ جب پھر آتے تھے نا انتھا کو کہتے تھے, کیونکہ ان کو الرجی تھی اس سے, پھر ان کی حالت بالکل غیر ہو جاتی تھی مدن, لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بچے کیوں کریں گے, ہماری اپنی ذمہ داری, اور کرتے تھے, نمک ومک بھی لگایا, کھا لو صحیح طریقے سے لگایا, اور اس سے کون نیچے سے کام اور سوچ لیں, کوئی برتن دھونے کا کام. آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں, مطلب یعنی کہ والد صاحب کی زندگی کی سب سے مزیدار چیز یہ, وہ جو بھی صادق بھائی شیئر کر رہے تھے, شاید لکھا گیا ہے, کوشش کی گئی, اس بندے کی زندگی میں سے جو دو ساتھ رہنے والے بھائی جیسے, یہ خود اس چیز کو آن کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی اپنے آپ کو ساتھی یا شاگرد اپنے آپ کو جو کہتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے اتنے گھنٹے یا اتنے دنوں میں لیکچر دے کے پریپئر کیا.
اچھا,
ان کی ہر مومنٹ جو تھی وہ پریکٹیکل, یعنی چیزوں کو شیئر کر رہی
تھی,
عملی درس, یعنی اس کو آن کریں گے سب دوست, یعنی کہ کبھی انہوں نے کلاسز وغیرہ نہیں لی, بہت کم بولا. والد صاحب کی پوری زندگی اگر اٹھا لے 43 ایئرز ہیں جس پورا جو زندہ رہے ہیں, اس میں سے جو سب جگہوں پہ ایکٹیو رہے ہیں, اگر آپ ان کی آڈیو ویڈیو اٹھائیں گے, جب آپ لوگ بات کریں کتنے کام کیے, مجھے اتفاق ہوا ان کی آڈیو اکٹھا کرنے کے, مطلب کہ جو ان کی ریکارڈیڈ کسی اسپیچ کی گفتگو ہو, کہیں آڈیو کیسٹ ہو, ویڈیو کیسٹ ہو, آپ کے سامنے کتنی زیادہ بننی چاہیے, مطلب ایک بندے نے اتنا کام کیا, اس کی گفتگو کتنی ہونی چاہیے ریکارڈیڈ فارم میں اویلیبل ہونی چاہیے, ڈیڑھ یا دو گھنٹے کی بنتی ہے ہمیشہ آن کریں گے, بہت کم بولنا اور پریکٹیکل
بڑے بڑے اسکالرز 10 سے 15 منٹ بولتے ہیں اور کام کی بات کر جاتے ہیں, ہمارے مولوی صاحبان تو 10 سے 15 منٹ گلے کی خرخراہٹ میں گزار دیتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹوٹل کام کی بات 10 سے 15 منٹ ہوتی ہے, اور ڈاکٹر صاحب یہ عملی طور پہ کر کے دکھاتے تھے, سارے لیکچر اٹھائے ان کے, ہم نے سوئیوں لیکچر کرائے, مثلا آپ یقین کر لو گے کہ رات کو 10 بجے پہنچ جاتے تھے اور صبح فجر تک کوئی 10-15 لیکچر نمٹا چکے ہوتے تھے, ایک نظام آباد میں تو ایک فلانا ہے تو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں بھی لے لیا, ڈی ایم سی کے ہاسٹل بھی ہو کر آ گئے اور لیکچر بھی نمٹا دیا, اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بھی بنا لیا اور نظریات بھی لے لیے.
یا میں ایک
پاسبل ہے, آپ سوچ سکتے ہو, نہیں پاسبل ہے, لوگ جاگتے رہنا, ایک جو سارا دن جاگ رہا ہو اس کو رات بھر جگانا بھی, آپ بہت سارے لوگ جو ان سے ملے ہیں وہ بتائیں گے کہ یار ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے 10-15 منٹ میں انہوں نے اتنی بات دے دی جو شاید گھنٹوں میں نہ ہوگی, اور ڈاکٹر صاحب پورے ایک مہینے کی فیڈ بیک جو تھا یعنی جو ہمیں چارجنگ تھی تو پورے بس ایک رات کے اندر دے کے چلے جاتے تھے. آپ کہتے ہیں نا اتنا 40 سال, ان کی 40 سالہ زندگی ہمارے شاید 80 سالہ زندگی,
40 سال میں بھی تو ان کی پڑھائی تو نکالی دینا, تو بچا کیا ٹائم ان کے پاس,
وہ انہوں نے
مختصر سے ٹائم میں اتنی بڑی تنظیم کو کھڑا کر دینا, اور پھر اتنی مجھے تعجب اس بات پہ ہے صاحب سے, یہ ایک فنومنا یہ ہے عام طور پہ دیکھا گیا ہے, جو لیڈران ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عوام سے تھوڑا سا دور رکھتے ہیں. اچھا, وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل زیادہ ان کے اندر گھل مل جاتے ہیں تو وہ اتنے فری ہو جاتے ہیں یا کہ وہ خیال بھی نہیں کرتے شخصیت کا. تو ڈاکٹر صاحب کے اندر ایسی کون سی پرسنالٹی تھی کہ جیسا کہ میں نے دیکھا سنا ہی ہے کہ وہ اگر کسی کنونشن میں موجود ہیں اور وہ وہاں پہ رات کا وقت ہے اور وہ ٹینٹ لگا رہے ہیں اور سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو وہی قناعت لپیٹی انہوں نے سوئے, عالم یہ ہے لوگوں کے ساتھ اتنے گھلے ملے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ لوگ فالو کرتے ہیں.
وہی ہے, دیکھیں جو خدائی شخصیات ہوتی ہیں جو ایک نظریے کو نظریے کے تحت زندگی گزارتی ہیں, اور جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو ہے ان کی زندگی اور خود ان کی انہوں نے جس طریقے سے تنظیم کو جو ہے وہ خدائی اہداف کے لیے موڑا, اور پھر نظام ولایت فقیہ سے مکمل وابستگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جبہ پر آپ کا حضور, اور وہاں آپ کا خدمات, یعنی جی
اچھا
وہاں سے جنگ پہ آپ
تو بہت کم لوگ جانتے ہیں,
اور وہاں پہ آپ کی موجودگی, اور وہاں پہ بلکہ مجھے ایک ایرانی
انجینئر
نے مجھے بتایا,
جی
شمال کے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, تو انہوں نے کہا جب پتہ چلا میں پاکستانی ہوں تو میرے پاس آئے, تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر محمد علی نقوی تھے وہ ایسا خدائی انسان تھا جس کو ہم نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا.
وہی نواز بھائی جو بات کر رہے
ہیں, اور اس کو جب دیکھا یا قرآن دیکھا اس کے ہاتھ میں یا ناجب اللہ اس کو روتے ہوئے دیکھا,
اللہ
یعنی جب وہ اگر یعنی بیکار ہوتا تھا
جی جی,
یعنی عرفہ میں جب اس کی ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا یا قرآن ناجب اللہ اور روتے ہوئے دیکھا اس کو,
اللہ
میں دو واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا دوبارہ سے اسی آ جاؤں گا.
جی جی,
سانح کوئٹہ میں جب لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے اس سے پہلے جو واقعہ ہوا وہاں پہ اور جس دن زخمی ہوئے شہید کے بارے میں ملتا ہے, یہ وہاں گئے اور وہاں جتنے بھی اجتماعی امور تھے انجام دینے کے بعد جو وقت ملتا تھا آپ ہاسپٹل جاتے تھے اور وہاں پہ مریضوں کے وہ کپڑے کہ جن کو شاید کسی کا پیسہ بھی تھا تو دھونے کے لیے تیار نہ ہو, جو نجاست تھے اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے. یہ یعنی اس سطح پہ انسان جو ہے وہ خدمت گزاری کا عشق رکھتا ہے, جس کو آیت اللہ بہشتی نے کہا تھا ماں شیفتے ہی خدمت ہی, ہم خدمت کے عاشق ہیں, ہم قدرت اور سلطنت اور کرسی اور اقتدار کے عاشق نہیں ہیں. دوسرا ایک واقعہ یہ ہے وہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ شہید کے زوجہ نے دو کپڑے شرٹ جو استری کر کے دی کہ آپ اس کو پہن لیے گا, واپس جب آئے دو تین روز کے بعد بریف کیس کھولا تو وہ ویسے کی ویسے رکھی ہوئی ہے, تو زوجہ نے پوچھا بھائی یہ آپ نے استفادہ نہیں کیا, کہ لیں گے ٹائم کم تھا نا, میں چاہتا تھا وہاں لوگوں سے علمی مباحثہ کروں, مکالمہ کروں, ان سے ڈسکشن کروں, لہٰذا اتنے ٹائم نہیں تھا کہ میں کپڑے بدلوں. اب اب یہ دیکھیں تو میں عرض کروں گا دیکھیں یہ انسان جو اس نہج پر ہو ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے اور پھر اس کا وہی نظریہ ہے کہ اسے اپنے امام وقت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تیار کرنا ہے, اور جہاں تک غصے ہو سکا جو اس کا حلقہ احباب تھا وہاں پہ مؤثر رہے, اور یہی وجہ ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ دو گھنٹہ ان کی کل گفتگو بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی طور پر جو ہے وہ ایک نئی سوچ دینا چاہتا تھا. اور یہاں پہ میں یعنی دوسرے اپنے شرکا سے بھی کہوں گا اس بارے میں بھی گفتگو کریں, خود نظریہ ولایت فقی سے وابستگی جو ہے یعنی غیبت امام میں اس نظریہ ولایت وابستگی, یہ وہ بنیادی عنصر ہے, یہ بنیادی نقطہ ہے, کلیدی نقطہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شہید کی زندگی کے بارے میں ڈسکس ہونا چاہیے, کہ شہید نے آخر دم تک حتیٰ کہ جب آپ سعودیہ کی جیل میں تھے, قید و بند میں تھے, صعوبتوں میں تھے, اور وہاں پہ ان کو جو ہے جب یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارا قائد جو ہے, ہمارا باپ جو ہے, ہمارا سرپرست جو اس کا سایہ اڑ گیا ہے, اس کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں جو ہے وہ تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے تیار ڈٹا ہوا, اور واپس آنے کے بعد بھی اسی طریقے سے پہلے ہی دن سے اس نے اپنی اسی جدوجہد کو جاری رکھا جو حج پہ جانے سے پہلے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نظام ولایت فقی سے وابستگی, خواہ وہ پاکستان میں ہو, خواہ وہ معاہدے جنگ میں ہو, خواہ وہ ڈاکٹر ہو, خواہ وہ کسی بھی سطح پر ہو, در حقیقت وہ یہ کہتا تھا کہ کام کرو, اور تمام تر اختلاف کے وجہ تنظیمی اختلافات ہوتے تھے, علماء سے اختلافات ہوتے تھے, پھر بعد میں قیادتوں کے مسائل پیش آئے, ان سب میں ڈاکٹر صاحب کا جو یعنی ایک کلیہ میں کہوں ایک نقطہ یہ کہوں کہ وہ کہتے تھے کام کرو کام کرو کام, وہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہتے ہیں کام اور کام اور کام, اور کام بھی ایسا کہ جس کا کوئی آؤٹ پٹ نکلے, اور خود اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ جو بقیہ شعبہ جات میں ڈاکٹر صاحب نے جو کام کیا ہے اس کی مثلا تنظیمی لحاظ سے, پھر تعلیمی لحاظ سے, پھر اقتصادی لحاظ سے جو کچھ کام کیا ہے, یا انہوں نے جو ٹیم ورک تیار کیا اس پہ کام ہونا چاہیے. تہران کے سابق میئر تھے قالیباف, انہوں نے ایک بہت ہی اچھا آرٹیکل لکھا تھا آیت اللہ خامنہ کے بارے میں, اور اس میں یہ تھا کہ رہبر کی زندگی اور ان کے میکینزم کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز جو ہے وہ شہید مطہری, یہی چیز جو ہے وہ دوسری شخصیت اور خصوصاً قائد شہید اور ڈاکٹر محمد علی نقوی کے لیے ہونی چاہیے, کہ وہ نظریہ کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آفاقیت کو پایا اور پاکستان میں موجود لوگوں کو در حقیقت اس نظریے سے وابستہ کیا, ایسا وابستہ کیا کہ ان کے بعد بھی ان کی ٹیم کے افراد, ان کے شاگرد, ان کے مکتب کو, ان کے پیغام کو لے کے چلنے والے بھی کبھی موت سے نہیں گھبرائے, کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہنے والے بہت سے افراد یا شہید کر دیے گئے ہیں, یا جلا وطن ہیں, یا پھر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, کہ جس میں نام لوں گا انجینئر ممتاز حسین صاحب کا کہ جو اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت ہیں اور جبری گمشدگی میں ہیں. تو قائد شہید کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا اور پھر آپ کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا ہے وہ اس کٹھن دور سے گزر رہے ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا اور ہمیشہ یہی پیغام دیا کہ اس جو مقصد ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اور کام کیا جائے.
ناز بھائی, آپ نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے, کنونشن وغیرہ میں بھی آپ آتے جاتے بھی رہے ہوں گے ان کے ساتھ. مجھے بتائیں کہ جب کوئی اس نوعیت کی پرابلم کریٹ ہوتی تھی, مثال کے طور پہ کہ بم بلاسٹ ہو گیا یا وہ اس زمانے میں بھی اس قسم کے معاملات ہوتے رہے, اس کو ڈاکٹر صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہوتی تھی, کس طریقے سے ہینڈل کرتے تھے؟
دیکھیں, پھر میں آؤں گا لیڈرشپ. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہوتا ہے نا, آدمی جب بند گلی میں چلا جائے راستہ بند ہو جائے, ڈاکٹر بند گلی کے بعد راستہ نکالتا تھا.
اچھا, وضاحت کریں.
وضاحت ہے, شہید تنصیر حیدر کا واقعہ ہوا. ہوا یہ کہ یو ٹی میں بم دھماکہ ہو گیا, اس وقت کے جنرل سیکرٹری تصور بھائی ہوتے تھے.
یہ کہاں کی بات کر رہے
ہیں؟ یہ لاہور.
لاہور,
بائیس میں, جس پہ یوم شہدا امامیہ مناتے ہیں.
جی جی,
واقعہ ہو گیا. اب ظاہراً وہ بم کیسے پھٹا, کیا ہوا, پہلا بڑا اس زمانے میں کوئی بڑی بات تھی کہ ایک دھماکہ ہو گیا, الزامات آنے لگ گئے. اور جب جنازہ اتفاق سے تنصیر حیدر کے اس جنازے میں میں شریک تھا سرگودا میں, بڑے بڑے لوگوں نے ہاتھ ہٹا لیا کہ نہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, ہم نہیں جا سکتے.
اچھا,
اور ظاہراً آئی ایس او پہ بینڈ لگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, کیا ہونے والا ہے. اور ایک عجیب ہو کا عالم تھا, اور جس کو کہتے ہیں نا بند گلی میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے.
اچھا,
زیادہ دور ہے,
زیادہ دور ہے,
ماشاء اللہ.
اور خطرناک دور ہے, امریکہ کی مونوپولی ہے اور سب کچھ برداشت سے باہر ہے. اور اس وقت جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سرگودا پہنچے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے جو اسپیچز کیے ہیں پہلی دفعہ دیکھا,
وہی 15 منٹ کی,
کیا خطرناک, اور کیا مخاطب کیا حکومت کو,
اللہ,
کوئی عالم نہیں آیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب نے اس وقت جوانوں میں جوش پیدا کیا, وہ جوش پیدا کیا کہ وہ دن جو خوف کا دن بن گیا وہ یوم شہدا امامیہ بنا دیا ڈاکٹر صاحب نے. یعنی ڈاکٹر صاحب ایک, جیسے بھی صادق بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ولایت سے مربوط, دیکھیں دعوی محبت و عقیدت ہر کوئی کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, لیکن جب عملی آتا ہے نا کام, مارکا لگتا ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے.
کیونکہ میں یہی اسی میں کنفیوز ہوں کہ جو معاملات وہاں پہ دھماکے کے بعد ہوتے ہیں یا اس طرح کے کسی بھی واقعے کے بعد ہوتے ہیں, تو عوام کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے.
عوام کو سنبھالنا, ڈاکٹر صاحب اس میں جوش پیدا کرتے, سنبھالنا تو ایک الگ ایشو ہوتا ہے. واقعہ ہو گیا لاہور کا واقعہ, اس کے ہم گواہ تھے, جس میں شیعہ مساجدوں کو آگ لگائی گئی, بڑی جو خوف کا عالم تھا پوری تشیع کے اوپر لاہور کی, مر گئی تھی سمجھ لیں.
اچھا,
ڈاکٹر صاحب نے اس کو صرف اس کو خوف نہیں, اس کو زندہ کیا تھا. ہمیں بھی بلایا, سب کو بلایا, ان کے دورہ جات کیا. میں ایک بات جو آ رہا تھا نا کہ ولایت فقیہ خود امام خمینی کی نہضت سے مربوط ہونا یا امام زمانے سے مربوط ہونے کا عملی مظاہرہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو شجاع بھائی, کہنا آسان ہوتا ہے, اور جب آپ سے کہا جائے نا کہ ایرانیوں پہ حج بند کر دیا گیا اور مظاہرہ ہونا چاہیے یوم برات المشرکین پہ, آج بھی آپ مجھ جیسے آدمی سے کہیں گے میں نہیں کروں گا جا کے. میں آپ سے کہوں نا کہ شجاع بھائی چلیں باب عمرہ پہ کھڑے ہو کے مظاہرہ کرنا ہے, کوئی نہیں جائے گا, سب کے بڑے بڑے کے حالت خراب ہو گئی تھی. ڈاکٹر نے نہ صرف اس مظاہرے کو ارینج کیا, اس کو لیڈ کیا, موت طے کر کے, موت کو طے کر کے گئے تھے ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک واقعہ صرف جس نے مجھے بڑا اندر سے, ایک آج تک اس کا احساس میرے رونگٹے کھڑے کرتا ہے. پتہ چلا ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں حج پہ جانے کے لیے, کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ جی ایئرپورٹ پر, ہوٹل پہ. بس ہم بھی اس زمانے کے جوان تھے, بڑے خوش, ایئرپورٹ ہوٹل چلتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھانا کھائیں گے. ایک ہوتی ہے ٹھوٹھا لیڈرشپ کی, بھائی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بھی کیا ہوا ہے. تو ایک دلاور شہید ہو گئے, وہ بھی گیا تھا, اس نے بھی بڑی کوشش کر کے پہنچ گیا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. اگر کسی نے ایک بڑا رول ادا کیا تھا کبھی زندگی میں ہوا تو دلاور کا تذکرہ کریں گے, صادق بھائی جانتے ہیں. اور اس نے بڑی, ڈاکٹر صاحب نے آ کے بڑی تعریفیں کی تھی کہ بڑا شجاع
دلاور, واقع دلاور تھا,
دلاور تھا. تو ہم پہنچے, ڈاکٹر صاحب سے ملے, باتیں کی, پھر ان کو فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب آ جائیں, حج پہ جانا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہم لیڈر ہیں, لیڈر بن کر آئے. ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو گئے, اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب نے نا اپنے بیگ سے احرام نکالا, وہیں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے لپیٹا, اہل سنت کے ساتھ جا رہے تھے, اور ہم سے کہا اچھا بھی خدا حافظ. میں یقین کرو سو ہمیں سوچتے تھے یار یہ بندہ بس ابھی تو ہمارے ساتھ کیسے بیٹھا تھا اور یہ چل دیا, یعنی موت کو طے کر کے چلا گیا. اس سے اس پہ کوئی اف تف نہیں کی کہ میں ایسے نہیں ویسے نہیں, یعنی لیڈ کرتے تھے ڈاکٹر صاحب بیک پہ رہ کے نہیں, یعنی اس کو فرنٹ پہ جا کے اس مظاہرے کو اور یہ طے تھا کہ اس کا نتیجہ گرفتاری ہے. ایک ہوتا نا نہیں ہم نکل سعودی عرب سے آج نہیں نکل سکتا کوئی اس دور کے اندر جب کوئی پر نہیں مار سکتی تھی چڑیا. ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ امام کا حکم تھا تو پھر چوں چرا نہیں کی. اگر یہ حکم آ گیا تھا کہ ہر شخص پر واجب ہے جس میں توانائی ہے محاذ کی طرف سفر کرے تو ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کیا کہ چلو جوانو تم لوگ جاؤ میں بعد میں آؤں گا. نہیں, سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے اس فتوے کو عملی طور پر بغیر کہے سنے اپنا سامان سمیٹا اور امام کے فتوے کو واجب قرار دے دیا. تو ڈاکٹر صاحب اگر کہنا چاہیے کوئی عملی جسے کہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے نظری تھیوریٹیکل اور عملی طور پہ ڈاکٹر صاحب ولایت سے بھی مربوط تھے. یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر جو سب سے زیادہ طاقتور چیز تھی وہ میں جس کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں وہ ایک قائدانہ صلاحیت تھی کہ جب کوئی چیز ہو جاتی تھی اور شاید ہم جیسے لوگوں کو توقعیت ہوتی تھی ہم کیا سوچتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب تو ہے نا کہ نکال لیں گے کوئی نہ کوئی راستہ. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے یار, کوئی یہ ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب تو ہے نا. حتیٰ کہ شہید عارف کی شہادت کے بعد بھی ہمیں یہ تھا ڈاکٹر صاحب تو زندہ ہے نا, کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا کیونکہ یہ نکال ہی لے گا کسی بند گلی سے راستہ.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. مجھے اگر بتائیے جو گرفتاری جس کا تذکرہ بھی نوازش بھائی کر رہے تھے اس کی کیا سختیاں برداشت کی. میں سنا وہاں پہ پھانسی کی سزا بھی ہو ہی رہی تھی.
یہ تو
ایک دفعہ نہیں شاید دو یا تین دفعہ پھانسی کی سزا بھی
ہو ہی جانی تھی.
ہماری والدہ یعنی جب ہم بہت چھوٹے تھے فرسٹ ٹائم والدہ کے ساتھ دھیڑی کی شہادت کے بعد پیواڑ جانے کا موقع ملا تو وہ واضح طور پہ کہتی تھی کہ آپ کے والد کا سعودیہ سے زندہ آنا شہید حسینی کی شہادت کے مرونے میں منت ہے.
شہید حسینی کی
شہادت کے مرونے میں منت ہے. اگر شہید شہید نہ ہوتے تو نہیں آتے. اور والد صاحب کو زیادہ تر شہید حسینی ڈاکٹر دوست کے مخاطب کرتے تھے. یہ والدہ سے سنے ہوئے الفاظ ہیں. تو یعنی کیونکہ وہ یعنی وہ کہتے تھے کہ نا اور کہتے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے ڈاکٹر دوست واپس آئے گا ہم لے کے آئے گا. یعنی اتنا پیار کرتے تھے بہت زیادہ. تو جہاں تک بات ابھی آپ احباب سے کر رہے تھے حج کی سختیاں اور امام خمینی کی شخصیت سے عشق, تو یعنی یہاں نظر آتا ہے کہ ان تمام صحبتوں کو ہر چیز کو برداشت کرنے کے بعد یعنی جو ہم نے ان افراد سے کہ جنہوں نے اس کے بعد یعنی ان آنے کے بعد والی گفتگو والد صاحب سے یعنی وہ دیوسماج والا دفتر تھا آئی ایس او کا اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے لاہور میں, نوازش بھائی اس کو زیادہ ہسٹری کو کلیئر کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے بچپن میں وہاں کی ایک تصویر بھی یاد ہے ادھر جاتے ہوئے اور مجھے یہ بھی یاد ہے ہم دونوں بھائی بھی اس سٹنگ میں وہاں تھے.
اچھا,
یعنی کہ لوگوں نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب پہ تھوک دیتے تھے فلاں کام کرتے. والد صاحب سے آپ کو اس پورے ایونٹ کی نا اگر آپ ان سے والدہ نے پوچھا یا فیملی ممبرس میں سے کسی نے پوچھا کوئی ایسا نہیں ملتا. ہم میں سے کوئی چھوٹا سا کام کر کے آئے ہم تو چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی کر کے آئے یہ بھی کر کے آئے. اور صرف کیا کہتے تھے, کہتے تھے اگر ہماری ان تمام کاوشوں کے نتیجے میں امام راحل کو ایک سانس بھی سکون کا میسر آیا ہو تو ہماری یہ تمام تکالیفیں ہیچ ہیں. عملی طور پہ کہتے تھے. پھر جس طرح راجیش بھائی نے ایک بات شیئر کی تھی ابھی کہ بند گلی میں رستہ کھول دینا, جو انہوں نے واقعات یاد کرایا نا لاہور کے اندر گھر جلائے گئے, یعنی جو ایک لشکر کشی تھوڑی سی اس دور میں جب ہوئی ایک پرانے دور میں ان کو وہ ایئر مجھے بھی یاد نہیں ہے تو مجھے اس میں اس کا ایک واقعہ یاد آ گیا اس دور کے افراد میں سے. مجھے ان سے ملاقات ہوئی میں نے خود سنا. وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی تھی نا خوف طاری ہوا ہو بالکل, یعنی لوگ جان چھڑانے کی بھاگنے کی بات کر رہے ہوں اس میں ایک جذبہ پیدا کر دیتے تھے. تو اپنے اس دور کا واقعہ اس نارتے کہتے ہوا یہ کہ وہ گھر میں علم وغیرہ جلائے جا رہے تھے اب تشیع ساری یعنی اب گھبرائی ہوئی ہے نا اس دور میں ویپنز نہ کوئی چیز. وہ کہتے ہیں مجھے ابھی تک یاد آتا ہے وہ دوست جو سنا رہے تھے واقعہ کہتے ہیں آپ کے والد صاحب آئے دیوسماج کا دور تھا آ کے لڑکوں کو بک اپ کیا. بک اپ بھی کیسے کیا, یہ سمپل لوہے کی پائپ نہیں ہوتی اس کے اندر برود بھر کے اور اس کو تھوڑا سا پٹک کر کے نہیں گوا دی. وہ کہتے ہیں اب اگر کے سوچیں نا اس سے مر کوئی نہیں سکتا تھا لیکن اس بندے نے رات میں جو تقاریر کی اور موومنٹ دی کل جلوس میں کفن پہن کے لڑکے آ گئے اور کوئی کے پہلے مجھے گولی لگنی چاہیے. یعنی پورا رخ چینج کر دیا. یعنی ایک وقت تھا کہ کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا اور اگلا وقت تھا کہ کوئی پیچھے ہٹنے, وہ خود کہنے لگا تھا اب مگر میں سوچوں تو میری عقل دک رہ جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اصل چیز نے خوف توڑ دیا. یعنی رات کو یعنی جیسا شب عاشور کا منظر ہوتا ہے نا وہ خود اپنی آنکھوں میں اس کے آنسو دیکھا تھا. یعنی ہمیں یوں لگا کہ مثلا جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا ہوگا واقعہ نے ایسا تھا کہ نہیں آپ نے وہ دور نہیں دیکھا ہم نے وہ خوف کا عالم دیکھا ہے اور اس میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو بند گلی.
کیا بات ہے, کیا بات.
جن کے سفین کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ معاویہ کی فوج نے گھاٹی پہ قبضہ کیا پانی کی, تو مولانا نے کہا یا پیاسے مر جاؤ یا اپنی خون اپنی تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کرو.
واہ واہ, دو میں سے
یہ دو جملے دو کلام, اور جناب کہتے ہیں کہ وہ جوش ہو وال اللہ.
واہ واہ, اور ساری رات گفتگو کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ واقعی باتیں ہوتی چلی جائیں گی. میں بس آخری کلمات کی طرف ہم چلتے ہیں. اگزن بتائیے کیا سمجھتے ہیں ہم, آپ کیا لیتے ہیں ڈاکٹر سے؟ ویسے تو ظاہر سی بات ان کی شخصیت ایسی ہے, یعنی بہت کچھ ان سے سر بہت اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے, آپ سمجھتے پیغام دیتے ہیں کہ کم از کم ڈاکٹر سے ہمیں یہ لینا چاہیے؟
بہت بڑا سوال ہے یہ.
جی یقین ہے, میں
بہت بڑا سوال ہے. اپنے خدائی ہدف کو مد نظر رکھیں اور اس کی اسے پانے کے لیے جو ہے نا, اس لیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے.
بے شک,
تو ہمارا جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ اسی کے لیے ہونا چاہیے.
بے شک,
شاید یہ جملہ میں سمجھتا ہوں شاید ڈاکٹر صاحب کے لیے
بالکل
سمجھنے کے لیے کہا. آج کے نوجوان,
آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ تھی کہ وہ جو فوکس کرتے تھے اس کو وہیں رکھتے تھے. ایسا نہیں جیسے کہ ہم ابھی یہ کام کیا چھوڑ کے پھر دوسرے کام کے پیچھے لگ گئے, وہ نہیں ہوا پھر تیسرے کام کے پیچھے لگ گئے. تو فوکس اچھا تھا,
وہ یکسوئی تھی کاموں میں, اور جو کام شروع کرتے تھے یعنی ایسا نہیں کہ مثلا جوش جذبات میں آ گئے, نہیں مثلا اس کو فوکس کرتے تھے اور اس پہ ڈٹ جاتے تھے. جیسا کہ کہا کہ مثلا شخصیت کی حمایت کی تو اس کو حق سمجھ کے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی واقعات ابھی آپ نے سنے نجی زندگی کے, اجتماعی اور سیاسی زندگی کے, جو انسان خود نفس مطمئنہ کی منزل پر ہو وہی دوسروں کو اطمینان دلا سکتا ہے. مضطرب آدمی کبھی بھی دوسرے کو اطمینان نہیں دلا سکتا. یہی امام, یہی رہبر کی سیرت ہے, اور یہی جو ہے اصحاب امام زمانے کی سیرت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جملہ کہا جائے کہ اپنے خدا یا اہداف کو پانے کے لیے سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دو, خواہ تعلیم کا میدان ہو, خواہ تمہاری ازدواجی زندگی کا میدان ہو, اور یہی وجہ ہے کہ وہ توازن آپ کو ان کی زندگی میں نظر آئے.
کیا بات ہے نوازش بھائی, آپ کا پیغام یقین جانے دنیا بھر میں لوگ سنیں گے. آپ ڈاکٹر سے کیا پیغام لے کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟
دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا تو مین پیغام تو میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو امام خمینی نے انقلاب برپا کیا تھا اور وہ نہضت امام, ڈاکٹر صاحب عموماً کہتے تھے کہ اگر اپنے آپ کے وجود کو زندہ رکھنا ہے اس نہضت سے مربوط رکھنا ہوگا ایک, اور وہ پھر دوسری بات عموماً ڈاکٹر صاحب لوگوں میں جو جذبہ ابھارتے تھے وہ اس نہضت امام زمانہ سے بات کو بار بار مربوط کرتے تھے. بس یہی ہے کہ آدمی صرف ڈاکٹر صاحب کی زندگی سے آپ خلاصہ لیں گے تو وہ یہ ہے کہ ہر جوان ہر شخص یہ احساس کرے کہ وقت کا امام حاضر ہے اور مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور اپنے فرض کو ادا کرنا ہے. تو کہتے تھے پھر شاید کوئی یہاں سوئے گا نہیں جب اس کو احساس پیدا ہوگا کہ مجھ پر وقت کے امام کے نصرت کے حوالے سے یا اس کی نہضت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں تو اپنا فرض ادا کرے گا. پھر وہ جو زندگی کا وہ لمحہ جو کسی چوراہے پہ بیٹھ کے گزار رہا ہے, چائے کے ٹھیے پہ بیٹھ کے گزار رہا ہے, صبح کو وقت گزار رہا ہے, ٹی وی دیکھ کے گزار رہا ہے, پھر وہ کبھی نہیں کرے گا بلکہ اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی, وہ کہے گا میں کچھ کروں.
بہت شکریہ نواز بھائی. آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے بڑا ڈفرینٹ سوال کروں گا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے والد تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ میں تم کہوں یہ کہوں کہ ایک لیڈر ہے, کیا انہوں نے اپنی لیڈرشپ جو ان میں کوالٹیز تھیں وہ ٹرانسفر کیے ہیں کسی بچے میں آپ پہ, اور آپ اس طرح سے لیڈ کرنے کی صلاحیت ماشاءاللہ رکھتے ہیں, یا کیا کہیں گے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حصے کا وظیفہ ادا کیا. ان کی زندگی سے چیز سمجھ میں آتی ہے. یہ ان کا 92 میں ایک انٹرویو ہوا تھا, اس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ شہید حسینی کی شہادت ہو چکی ہے, قیادت کا گیپ ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کو. یہ انٹرویو دیکھا بھی جا سکتا ہے. اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ خدائی نظام ہے, نظام چلنا ہے, ہمیں اپنے حصے کا وظیفہ ادا کرنا ہے. اور اسی طرح ان سے جب کسی ایک جوان نے ایک انٹرویو میں سوال پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کوئی نصیب, اسی انٹرویو میں 92 والے انٹرویو میں جو انہوں نے انٹرویو لیا, سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں آپ ان جوانوں سے کوئی نصیحت کریں, تو کہتے ہیں کہ میں مجھ جیسا بندہ ان لوگوں کو کیا نصیحت کرے, کیونکہ سینگ اور ڈوئنگ میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے, میں محسوس نہیں کرتا کہ میں کچھ کہہ سکوں. اور یہاں سے ایک اور جو چیز بات تھی نا, لگا اللہ کی منزل نفس مطمئنہ. دیکھیں ہم مختلف شہدا کے وصیت نامے پڑھنے کا موقع ملا, یعنی اپنی ایران کی زندگی میں, اور محاذ جنگ والے ایریاز کو بالکل پاس سے دیکھنے کا موقع ملا. میں آپ لوگوں کے پروگرام کا توسل سے چاہتا ہوں کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے. آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو فرنٹ لائن پہ جہاد کر رہے ہوں تب بھی انہیں اپنی شہادت کا یقین ہو. یہ آپ کو والد صاحب کی زندگی میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ 92 میں وہ وصیت نامہ لکھ دیتے ہیں. شہادت کب ہو رہی ہے؟ 95. اور اس وصیت نامے میں باقاعدہ فکریں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ مجھے تبھی موت نہیں آنی ہے. ورنہ کون اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ میری لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کرنا؟ واضح لکھا والد صاحب نے. یعنی پھر جو چیز اس پروگرام کے توسط سے آگے لوگوں تک منتقل کی جا سکتی ہے, آج سے ایک سال پہلے یا ڈیڑھ سال پہلے ایران میں ایک نشست تھی جس میں ہمیں وہیں کے ایک ایرانی سپیکر سے کچھ گفتگو سننے کا موقع ملا. اس نے کہا میں آپ لوگوں کے درمیان وہ گفتگو منتقل کر رہا ہوں جو میں نے انہیں محسوس کیا. اس نے ہم تو لاب کو تین چیزوں کے بارے میں کہا, میں ٹو دا پوائنٹ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتا ہے اگر ادارہ سازی, آرگنائزیشن, تنظیمی اسٹرکچر, اس کو بنانے کا فن اور یہ سب چیزیں ڈاکٹر نقوی کو سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ شہید بہشتی کو پڑھو. یہ اس کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے اس کو پڑھو. دوسرا پوائنٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ فلاحی امور کی بات کرتے ہیں, یہاں یہ بات ہو رہی تھی, اب یہ تعلیمی حوالے سے بات ہو رہی تھی, ماشاء اللہ سے صادق تقوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے یوتھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں بھرپور انداز میں اس وقت. اگر ہم دیکھیں 90s کے دور میں وہ بندہ المصطفیٰ اسکول سسٹم کا پروجیکٹ دیتا ہے, اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. کوئی چین سسٹم کا کانسیپٹ تھا پاکستان میں؟ بیکن ایجوکیٹر کب بنے؟ چیک کر لیں, پتہ نہیں. دور اندیش وہیں پہ, یعنی آپ ویلفیئر کو, تو وہاں پہ اس جو بندہ تھا اس بندہ خدا نے کہا اگر ڈاکٹر نقوی کو سمجھنا چاہتے ہو فلاحی اور سماجی خدمات اور ان سب چیزوں میں, جاؤ مصطفیٰ چمران کو پڑھنا, پھر سمجھ میں آئے گا. تیسرا پوائنٹ جو اس نے کہا یہ شخصیت اپنے اندر تین چیزوں کو جم کرتی تھی. پھر اس نے کہا کہ آج جو تم بات کرتے ہو عسکریت کی, اپنے ملک کی دفاع کی, نظامی کاموں کی, تو عماد مغنیوں کو پڑھنا اور سمجھنا, یہ تین شہدا تمہیں اس کے اندر نظر آئیں گے. تم نے ریئلائز کرنا ہے اور تم سمجھتے ہو تم جوانوں کی کیا ذمہ داری اپنے وطن کے حوالے سے, تو ان کو ریئلائز کرو اور اس کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرو اپنی نوجوان نسل کے اندر.
آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کے حوالے سے. میں انتہائی مشکور ہوں آغا صادق تقوی کا کہ وہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پاس
تشریف. خوش نصیبی کے لمحات ہیں ہماری زندگی کے,
یقیناً آغا. لیکن آپ کی مصروفیات یقیناً بہت زیادہ ہیں, نوازش بھائی ہیں, مصروفیت زیادہ ہیں, دانش تو ماشاء اللہ. خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے, کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد. اجانے کا ہمیں ان شاء اللہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ابھی صاحبان بصیرت, آپ اگلے پروگرام میں نئی کسی دوسری شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.